أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع گفتگو نهج البلاغة کی نگاه میں اتحاد تھے. اتحاد وہ عظیم نعمت ہے کہ مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں، یہ بہت عظیم نعمت ہے کہ ہر نعمت سے بالاتر ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا اختلاف عذاب ہے، او یلبسہم شیعاً، یعنی اختلاف ایک عذاب ہے. تو اتحاد یہ عظیم نعمت ہے اہداف تک پہنچنے کے لیے، مقاصد کے حصول کے لیے. اسلام نے کلمہ توحید کے بعد توحید کلمہ پر سب سے زیادہ توجہ دیا. اسلام کا ہدف توحید ہے، اس توحید تک پہنچنے کے لیے امت کی توحید یعنی وحدت کی ضرورت ہے. تو وحدت وہ طریقۂ کار ہے، وہ حکمت عملی ہے جو انبیاء الہی نے، دین خدا نے، قرآن نے پیش کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے مسلمان اپنے اسلامی مقاصد تک پہنچ سکے. اسلام معاشرے میں نافذ ہو، مسلمان طاقتور ہو، کفار و مشرکین و منافقین کمزور ہو. تمام انبیاء نے اس حکمت عملی کو اپنایا ہے. شیطان اور شیطان صفت افراد کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ امت کے درمیان اختلاف ڈالے اور اختلاف کے ذریعے امت کو کمزور کرے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک باقی رہے، برقرار کرے، تمہارے درمیان دشمنی کی بیج بوئے. تو اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مقصد واحد ہو، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سب مل کر حرکت کرے. اتحاد میں مقصد واحد ہونا، اس مقصد تک پہنچنے کے طریقہ پر بھی سب کا اتفاق ہونا اور اس کی طرف آگے بڑھنا، یہ اتحاد کے معنی میں داخل ہے. اسی لیے اگر مقصد واحد نہ ہو اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. مقصد واحد ہو، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک راستے پر نہ چلے، ہر آدمی اپنا الگ راستہ اپنائے، تو مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. اور اگر مقصد پر بھی یقین ہو، راستے پر بھی یقین ہو، حرکت نہ کرے اور اس کی طرف آگے نہ بڑھے، تب بھی اتحاد نہیں. اتحاد میں مقصد واحد، راہ واحد، حرکت واحد پوشیدہ ہے. مولا امیر المؤمنین اپنے خطاب میں فرماتے اہل کوفہ کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ سَيَدَالُونَ عَلَيْكُمْ لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ. فرماتے ہیں عن قریب اہل شام آپ پر جیت جائیں گے، غالب آئیں گے، آپ پر مسلط ہو جائیں گے، آپ شکست کھائیں گے. اس کے راز آپ فرماتے ہیں لاجتماعہم علی باطلہم، یہ باطل پر ہے، باطل پر ہوتے ہوئے متفق ہے، متحد ہے. وتفرقکم عن حقکم، آپ حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہے. کامیابی کے اصول ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، قرآن نے کہا ہے جاء الحق زہق الباطل، حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. تو یہاں پر کیسا ہو سکتا ہے کہ اہل شام باطل پر ہوتے ہوئے جیت جائے، اہل کوفہ، اہل عراق، مملکت علی میں رہنے والے حق پر ہوتے ہوئے شکست کھائے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہدف بھی پاک ہو، آپ کا ہدف بھی حق ہو، طریقۂ کار بھی حق ہو. تو مقصد تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کے لیے جو اصول خدا نے وضع کیا ہے، ان اصولوں میں سے ایک اتحاد ہے. متحد قوم پراکندہ قوم پر جیت جائے گی، متفرق قوم کی سرنوشت، اس کی قسمت نابودی ہے. تو اسی لیے اگر آپ نے مقصد کو بھی الہی اپنایا، مقصد تک پہنچنے کے راستوں کو سنن الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنائے، اس وقت یقیناً آپ مقصد تک پہنچ جائیں گے، ورنہ صرف مقصد حق ہونے سے نہیں جیت جائیں گے. جنگ احد میں پیغمبر خدا نے کچھ لوگوں کو پہاڑ پر رکھا تھا اور گردنے کے محافظت کرنے کے لیے، خیار رکھنے کے لیے کہا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، وہ بھی نیچے آئے، پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کر کے نیچے آئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو دوسری طرف سے خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین نے حملہ کیا، جنگ احد کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر خدا برحق ہے، اصحاب پیغمبر برحق ہے، جنگ برحق ہے، لیکن اس کے باوجود کامیابی کو اصولوں میں سے اصول یہ ہے کہ اپنے رہبر کی اطاعت کرے، خطرناک مقامات کی حفاظت کرے. جب انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، پیغمبر کی مخالفت کی، تو شکست سے دوچار ہو گئے. تو فرماتے کہ اہل شام باطل پر ہوتے ہوئے جیت جائیں گے، آپ حق پر ہوتے ہوئے شکست کھائیں گے. یہ ایک وجہ. اور دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں لِاطاعتِهِمْ اِمَامُهُمْ، یہ باطل پر ہوتے ہوئے اپنے امام و رہبر کی اطاعت کرتے ہیں، آپ حق پر ہوتے ہوئے اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے. اتحاد ہو اطاعت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. تو اپنے رہبر کی اطاعت کرتے ہیں وہ شام والے، عراق والے اپنے رہبر کی اطاعت نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں اگر ہو سکے نہج البلاغہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، میں جس طرح سے 10 درہم دے کر 1 دینار لیا جاتا ہے ایکسچینج میں، اسی طرح صرف دینار بالدرہم، مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 141 میں، اسی طرح سے میں 10 عراقی دینے کے لیے تیار ہوں ایک شامی لینے کے لیے. اطاعت نہ کرنے والے، اختلاف کرنے والوں کے ساتھ کامیابی نہیں ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلِأَمَانَتِهِمْ فی بلادہم، شام والے اپنے ملک میں امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ عراق والے، اگر میں کسی کے پاس امانت رکھوں، ایک برتن، ایک کاسا، ایک پیالہ امانت رکھوں، تو مجھے خوف ہے شاید اس کے دستک کو چرائیں گے، چرا کر لے جائیں گے. یعنی معمولی چیز پر بھی تم امین نہیں بن سکتے ہو. آپ دیکھتے ہیں مغربی دنیا ابھی ترقی کر رہی ہے، عالم اسلام پستی کی طرف جا رہی ہے، مغربی دنیا کافر ہے، مشرک ہے، اس کے باوجود اپنے ملک میں امانت داری سے کام لیتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے خیانت کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں، اسی لیے روز بروز پستی کی طرف اسلامی معاشرہ جا رہا. تو اتحاد یعنی مقصد واحد کی طرف آگے بڑھنا، سب مل کر آ رہا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم تھام لو خدا کی رسی کو، سب مل کر. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے سب مل کر تھامنا، تنہا تنہا دین پر عمل کرنے سے اتحاد حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ پر واجب ہے متحد ہو جائے، ایک جمیعان کا معنی سب مل کر، اور دوسری بات یہ کہ خدا کی رسی یعنی دین خدا، اتحاد کا محور اور مرکز دین خدا ہے، اور اس سے تھام لینا، اس رسی کو تھام کر بلندیوں کی طرف جانا، عظمتوں کی طرف جانا، خدا تک جانا. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق مت ہو جاؤ، پراکندہ مت ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدا کی نعمت کو جو تمہارے اوپر خدا نے کی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا خدا نے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانِ، خدا کی نعمت الہی کی وجہ سے تم بھائی بن گئے. اور تم آتش جہنم کے یا آتش جنگ کے دہانے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، خدا نے تمہیں نجات دی. تو خدا یہاں پر فرماتے اتحاد کے دنوں کو یاد کرو، اتحاد نعمت ہے، اتحاد کی وجہ سے محبت آ گئی ہے، اتحاد کی وجہ سے اخوت آ گئی ہے. اسلامی معاشرہ میں کے بارے میں قرآن نے فرمایا مؤمنین بھائی بھائی ہے. یہ بھائی بھائی اس وقت بن سکتے جب اتحاد ہو، جب محبت ہو. تو اتحاد کے سائے میں محبت آ جاتی، اخوت آ جاتی، اس وقت بہت سے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں, کسی پر الزام لگاتے ہیں, کسی کی نسبت میں بدگمانی کرتے ہیں, کسی کی اذیت کرتے ہیں, کسی کی توہین کرتے ہیں, کسی کو برا بلا کہتے ہیں, خلاصہ اخلاقی تمام برائیوں کی وجہ دشمنی ہے, نفرت ہے. اگر ہمارے درمیان اخوت ہو, برادری ہو, تو یہ مسئلہ پیش نہیں آ سکتا. اسی طرح سے اگر ہمارے درمیان اتحاد ہو تو تمام خوبیاں پیدا ہو گیا. ہم جب اتحاد جب ہے, جس طرح سے آیت نے فرمائے اخوت ہوگی, محبت ہوگی, جب محبت ہے, اخوت ہے, اس وقت خود بخود خیرخواہ ہوں گے, اس وقت خود بخود ایک دوسرے کی حمایت کریں گے, کام چوری نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے دستگیری کرنے کی کوشش کریں گے, گرانے کی کوشش نہیں کریں گے. اسلامی معاشرے کی اخلاقی برائیاں ختم ہو جائیں گی, اخلاقی خوبیاں زندہ ہو جائیں گی اگر معاشرے میں اتحاد ہو, اخوت ہو. تو مولا, اور کامیابی کا راز بھی یہ, دیکھیں جس ملک میں اختلاف ہوگا وہ ملک دنیا کی سپر طاقت دشمنان دین کے مقابلے نہیں کر سکتا ہے. جب افراد میں اختلاف ہے, ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں, یہ لوگ باہر کی طاقتوں کے ساتھ مقابلے نہیں کر سکتے. باہر کی طاقتیں سمجھتی ہے کہ ان کے اندر اختلاف ہے, ہم حملہ کریں گے تو ہمارے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. آپ دیکھیے ان آخری سال میں اسلامی بعض ممالک پر حملہ کرنے کے لیے عالم استکبار نے, استعمار نے, سامراج نے کس سے مدد حاصل کیا؟ اندرونی اختلافات سے استفادہ کیا, اندرونی اختلافات سے استفادہ کیا, اور ایک گروہ کی حمایت کر کے دوسرے گروہ کی شکست دینے کی کوشش کی. تو ہمیشہ دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے اختلافات سے استفادہ کر کے ہمیں شکست دے. اگر ہم متحد ہو تو ہم اپنی مملکت کے استقلال کی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر متحد ہو سب مل کر ترقی کریں گے. اگر ایک قوم میں اختلاف ہو ایک دوسرے کو ناکام کریں گے. فرض کیجئے ایک بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کے بنانے والے 100 آدمی ہو, بنانے کے لیے 100 کوہلی ہو, اور خراب کرنے والے 50 ہو, یہ بلڈنگ قیامت تک نہیں بن سکتی ہے. اسی لیے اگر کسی قوم میں اختلاف ہو اس قوم کی تمام زحمتیں رائیگاں جائیں گی. تو ہمارے مشکل اس وقت عالم اسلام کے عدم ترقی کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ناکام کرتے ہیں. دشمن نے قومیت کے نام سے, نسل اور خون کے نام سے, زبان کے نام سے کچھ علاقوں میں تفرقہ ڈالا ہے. علاقیت کے نام پر, زبان کے نام پر, نسل کے نام پر, رنگت کے نام پر, کچھ علاقوں میں مذہب کے نام پر اختلاف ڈالا ہے. فلاں شیعہ ہے, فلاں سنی ہے, اس طرح سے اختلاف ڈالا ہے. کچھ علاقوں میں سیاسی وجہ سے, فرض کیجئے عرب عالم, عرب دنیا میں تقریباً 80% ممالک سنی عوام ہے, قومیت کے لحاظ سے عرب پہ سب کچھ ایک ہے, صرف ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کیا ہے. ہر ایک صدر, وزیر اعظم, وزراء, اسمبلی وغیرہ ہے, ایک دوسرے سے متحد نہیں ہوتے ہیں, اور ابھی مزید چاہتے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرے تاکہ اسرائیل کے مقابل میں کوئی طاقتور حکومت نہ رہے. تو مولانا نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر تاکید کرتے ہیں. خطبہ قاصعہ خطبہ نمبر 192 میں فرماتے ہیں, آپ ایک تاریخ بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے, فرماتے ہیں جس ایک زمانے میں بنی اسرائیل جب انبیاء کی پیروی کرتے تھے, متحد تھے. یومئذ کانت الاملاء مجتمعہ والاحواء مترادفہ والایدی متناصرہ, جس زمانے میں سب متحد تھے, مل کر کام کرتے تھے, ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے فکری لحاظ سے, عملی لحاظ سے, اس وقت یہ دنیا کے بادشاہ تھے, حکمران تھے, دنیا ان کے سامنے جھکتی تھی. مولا فرماتے خطبہ قاصعہ میں, دوسرے زمانہ ایسا آیا کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. جب اختلاف پیدا ہوا ان کی طاقتیں ختم ہو گئی, یہ غلام بن گئے, اسیر بن گئے. اب بنی اسرائیل کی تاریخ بھی آپ کے سامنے, بعد میں بخت النصر نے فتح کیا اور ان کے ذلیل کیا, رسوا کیا, اسیر کیا, غلام بنایا. تو فرماتے جب متحد تھے, آقا تھے, حکمران تھے, دنیا ان کے ہاتھ میں, جب پراکندہ ہو گئے, اختلاف کرنے لگے, تو دنیا کے غلام بن گئے. پھر فرماتے تاریخ اسلام میں جب مسلمان پیغمبر کے عالم کے نیچے جمع ہو گئے, متحد ہو گئے, دنیا کے آقا بن گئے، دنیا ان کے سامنے جھک گئی، اگر اب دوبارہ اختلاف کریں گے تو یہی حالت ہوگی. مولا فرماتے سابقہ امتوں کی طاقت اور قدرت کی جو بھی وجوہات ہو ان کو دیکھو، ان کی ناکامی کے جو وجوہات ہو ان کو دیکھو، اور ان سے درس لے لو، عبرت لے لو، سبق سیکھو. فرماتے ہیں کہ جس چیز نے بھی ان کو کمزور کر دیا اس سے دوری اختیار کرو. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں خدا کے ہاتھ جماعت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ. اگر آپ متحد ہو تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے، اگر آپ پراکندہ ہو تو خدا آپ کی مدد نہیں کرتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں اگر آپ متحد ہو تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے. فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اگر آپ پراکندہ ہو تو آپ، قرآن مجید بھی ہی فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑا نہ کرو، آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. مولا امیر المومنین نے ابتدا میں جب آپ کا حق غصب ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ شقوا امواج الفتن بسفر النجا، ایک آدمی آ کے کہتا ہے، ابو سفیان آ کہتا ہے یا علی یہ حق آپ کا ہے، میں مدینہ کی گلیوں کو سپاہیوں سے بھر دوں گا، آپ اپنے حق کا مطالبہ کرے، طاقت سے لے لے. آپ فرماتے ہیں شقوا امواج الفتن بسفر النجا، فتنہ کے امواج کو توڑ ڈالو نجات کے سفینوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے. اس کے بعد کسی اور خطبے میں فرماتے ہیں اسی سوال کے جواب میں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجِعَةً مِنَ النَّاسِ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدْ، میں نے دیکھا کہ لوگ اسلام سے پلٹ کر جا رہے ہیں، اسلام سے پلٹ پلٹ کر جا رہے ہیں، اور دین پیغمبر کو، دین اسلام کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. حالات کچھ ایسا تھا کہ پیغمبر کے وفات کے بعد مدینہ سے باہر ترک اسلام، ارتداد، مرتد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، مدینہ کا شہر باقی تھا، اصحاب پیغمبر اسی شہر میں تھے. اگر اسی شہر میں اختلاف ہو جاتا، علی اپنا حق کا مطالبہ فرماتے تو داخلی اختلاف ہو جاتا، تو مسلمانوں کے داخلی اختلاف کی وجہ سے مدینہ سے کوئی لشکر باہر نہیں جا سکتا تھا، تو کفر دوبارہ غالب آ سکتا تھا. علی اپنے حق سے دستبردار ہو گئے اسلام کو بچانے کے لیے. بس علی کی محرومیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو بچانے کے لیے، اتحاد کو نہ توڑنے کے لیے، اتحاد مسلمین کو بچانے کے لیے علی نے ان تمام مصائب کو برداشت کیا. پھر آخر میں علی خود جب اقتدار پر آئے، کچھ لوگوں نے دوبارہ اسلامی اتحاد کو پارا پارا کیا. علی دوبارہ جب اقتدار پر آئے، ناقصین، قاسطین، مارقین، اصحاب معاویہ، طلحہ و زبیر اور خوارج نے قیام کیا اور اسلامی مملکت کے اتحاد کو پارا پارا کیا. خود مولا خلیفہ یسوم سے فرماتے ہیں خلیفہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے اس امت کے درمیان ایک امام مارا جائے گا، اس کے مارا جانے سے امت کے درمیان فتنہ و فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کبھی تھمے گا نہیں. مجھے خوف ہے کہیں وہی امام تو نہ ہو، تم صلح کے لیے تیار ہو جاؤ. امام نے ہر ممکن کوشش کر کے امیر عثمان کے صلح کرایا انقلابیوں کے ساتھ، اور بعد میں برقرار نہ رہ سکا یہ صلح، آپ جانتے ہیں. تو آپ اتحاد اسلامی کو بچانے کے لیے ابتدائے رحلت پیغمبر کے وقت اپنے حق چھنتے ہوئے دیکھا، خاموشی اختیار کی. بعد میں جب اقتدار پر آئے، اسلامی اتحاد کو بچانے کے لیے تین جنگیں لڑی اور اسی راہ میں آپ شہید ہو گئے. آپ اتحاد کے لیے مظلوم ہو گئے، اتحاد کے لیے محروم ہو گئے، اتحاد کے لیے شہید ہو گئے. اب یہ بات مد نظر رکھے، اتحاد اسلام میں ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے. یعنی کیا؟ اعلیٰ ہدف تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ ہے. اصل ہدف اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے، انسانوں کی ہدایت کرنا ہے، خوشنودی خدا حاصل کرنا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے مسلمین کے اتحاد سے مدد لینا ہے. بس اتحاد وسیلہ ہے، خود واجب ہے، واجب نفسی ہے، واجب عینی ہے، لیکن اس کے باوجود وسیلہ ہے اسلامی مقاصد کے حصول کے لیے. اسلامی مقاصد کے حصول کے لیے وسیلہ ہے اتحاد، یہ اپنی جگہ پر. اسی لیے اگر اتحاد کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہوتا ہو وہاں پر اتحاد محبوب نہیں ہے. چنانچہ کفار و مشرکین کے اتحاد محبوب نہیں ہے. جنگ خندق کا واقعہ ہے، جنگ احزاب کا واقعہ ہے، پیغمبر نے ایک مؤمن کے ذریعے یہود اور مشرکین کے درمیان اختلاف ڈالا. اتحاد چونکہ وسیلہ ہے مؤمنین کے اتحاد اسلامی مقاصد تک پہنچنے کے لیے اچھی چیز ہے، واجب ہے، فریضہ ہے. مشرکین کے اتحاد، منافقین کے اتحاد، کفار کے اتحاد، حق کو مٹانے کے لیے اتحاد اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ناقابل قبول ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مولا نے پیغمبر خدا ڈرتے تھے، احساس خطر کرتے تھے کہ اگر میں نے علی کی جانشینی کا اعلان کیا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہو، لیکن اس کے باوجود آپ نے اعلان کیا. علی علیہ السلام اپنے حق کو بیان کرتے، حقیقت نہیں چھپاتے اتحاد کے لیے. اتحاد کے لیے حقیقت نہیں چھپانا ہے، اسلام نہیں چھپانا ہے. سید شہداء امام حسین بصرہ والوں کو جو آپ خط لکھتے ہیں، اس خط میں فرماتے ہیں کہ ہم اس مقام کے شائستہ تھے، وراثت کی وجہ سے، وصیت کی وجہ سے، کمالات کی وجہ سے، ہر حوالے سے ہم مقام خلافت کے شائستہ تھے، لیکن تفرقہ نہ کرنے کے لیے، اتحاد کو نہ توڑنے کے لیے ہم خاموش ہو گئے تھے. ابھی اسلام مٹایا جا رہا ہے. فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَأَنَّ الْبِدْعَ قَدْ أُحْيَتْ. سنت پیغمبر، راہ و رویش پیغمبر کو ختم کر رہے ہیں اور بدعتیں پیدا کی جا رہی ہیں. اتحاد برائے اسلام تھا، اگر اتحاد کی وجہ سے اسلام نابود ہو رہا ہے وہاں پر اتحاد کو خیر بات کہنا ہے. اسی لیے کچھ لوگ بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اتحاد کے لیے ہر ناجائز پر خاموش رہنا ہے. جو حدیث ہے کہ ایک جماعت مسلمین سے ایک بالش کے برابر اگر دور ہو جائے کافر اور جاہلیت کے موت مرتا ہے، اسی سے خلفائے اموی نے، خلفائے عباسی نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا. کوئی آواز حق بلند ہو جائے کہتے تھے یہ جماعت مسلمین سے دور ہو رہا ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیے آواز حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر آواز حق ہو آپ اپنا اصلاح کریں. کسی معاشرے میں جب فساد پیدا ہوتا ہے، جب برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اصلاح کرنے والے ہمیشہ چند آدمی ہوتے ہیں. شروع چند آدمیوں سے ہوتا ہے، پھر ملک گیر ہو جاتا ہے. اب بھی جب بھی چند آدمی قیام کرے باطل کے خلاف تو کہیں گے یہ جماعت مسلمین سے دور ہوئے ہیں، وحدت اسلامی کو پارے پارے کرنے والے، ان کو ختم کرنا چاہیے. اسی لیے احادیث نے فرمایا جماعت اہل حق، جماعت مسلمین سے دور ہونے والے کو قتل کرو. اگر ایک وجہ بھی دور ہو جائے، لیکن جماعت مسلمین سے مراد جماعت اہل حق ہے. اگر حق کے ساتھ ہو یہ گروہ، ابھی تمام مسلمان اگر دشمنان اسلام کے ساتھ ہو، سب امریکہ کے پٹھو ہو، تمام عالم اسلام میں استبداد اور ڈکٹیٹرشپ ہو، تو پھر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں ما اعطی بفرقۃ خیرا، مولا فرماتے ہیں حجب الاغا میں، کسی امت کو اختلاف کی وجہ سے خیر خدا نے عطا نہیں کی ہے. مما مضا وما بقیہ، جو امتیں گزر گئی ہیں، جو امتیں باقی رہی ہے، ان میں سے کسی کو خدا نے خیر اور نعمت عطا نہیں کی ہے اختلاف کی وجہ سے. کسی اور مقام پر نہج البلاغہ فرماتے ہیں مختلفت امت بعد نبیها الا غلب اهل باطلها على اهل حقها. جب بھی کسی پیغمبر کے بعد اس پیغمبر کی امت میں اختلاف ہوئی تو اس اختلاف کے نتیجے میں اہل باطل اہل حق پر غالب آ جاتے ہیں. اگر امت پیغمبر میں پیغمبر کے بعد اختلاف ہو جائے، پیغمبر اگر ہو، پیغمبر خود اصلاح کریں گے، خود معیار ہے، پیغمبر کے بعد جب اختلاف ہو تو اہل باطل اہل حق پر جیت جائیں گے. الا ماشاء اللہ، مگر بعض مقامات پر اہل حق جیت جائیں گے، عام طور پر اہل باطل. وجہ یہ کہ اہل باطل عام طور پر منافق ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، اسی لیے ہر ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے. تو عام طور پر عوام چونکہ بیوقوف ہوتے ہیں، حقائق کو نہیں سمجھتے ہیں، بصیرت ان کے پاس نہیں ہے، شعور کافی ان کے پاس نہیں ہے، اور سیاست مداروں کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتے ہیں، عام طور پر اہل باطل کے باتوں میں آتے ہیں. مولا نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کی یہ حالت ہے ابھی کہ گویا اتفقوا علی اللہ اتفقوا، یہ متحد ہو گئے اس بات پر، اس بات پر خطبہ نمبر 141 میں فرماتے ہیں متحد ہو گئے اس بات پر کہ متحد نہیں ہو جائیں گے، متحد نہ ہونے پر، اختلاف کرنے پر متحد ہو گئے، کہ ان الکتاب لیس امامہم، ایسا لگتا ہے قرآن ان کے امام نہیں، وہ خود قرآن کے امام ہے، قرآن نے اتحاد کی دعوت دی ہے، یہ قرآن کو بات سکھاتے ہیں۔ تو اسلام نے اور علی علیہ السلام نے اتحاد کی طرف دعوت دی ہے، تو اتحاد عرض کیا تمام کارہ خیر کے سبب ہے، اختلاف گناہوں کا باعث ہے۔ اب اتحاد کی طرف اختلاف ڈالنے والا کون ہے؟ استعمار ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے والا ہے، آپ خود دیکھیے آج کل مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والا استعمار ہے، ایک پٹھو حکمران ہے، آپ دیکھیے کس کثرت سے شدت سے پٹھو حکمران پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، میڈیا استعمال کر رہے ہیں تاکہ امت میں اختلاف ڈالے، پٹھو علماء ہے کہ سلاطین جور کے دسترخوان پر پلنے والے اور امت کے درمیان اختلاف ڈال کر امت کے خون بہا کر کھانا کھانے والے علماء ہے، اسی طرح سے میڈیا ہے، بہت سے میڈیا ایسا ہے کہ صرف اختلاف کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں۔ تو امت کے درد رکھنے والے افراد کی ذمہ داری یہی ہے کہ امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے کوشش کرے، ورنہ دشمن کی کوشش اور نقشہ یہی ہے، اور یہ نقشہ برملا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنا ہے، ہر ملک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرنا ہے تاکہ کسی کام کے نہ رہے، کوئی آواز بلند کرنے کی صلاحیت ان کے پاس نہ رہے، ہر ملک دنیا کے کفار کی طرف محتاج ہو، آپس میں اختلاف ہو، اور یہی کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے اتحاد کی طرف جانا، اتحاد کی طرف جانے کے لیے واحد نسخہ یہ ہے، واحد نسخہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مشترکات ہے ان کو پہلا سمجھے، کہ ہمارے قرآن، تفسیر قرآن، احادیث، عقائد، فقہ، اخلاق، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن میں 90% مسلمانوں کے درمیان اشتراکات ہیں۔ اسی طرح سے مسائل عالم اسلام، مسلمانوں کے دشمن ایک ہے، صہیونزم ہے، استکبار ہے، اور مسلمانوں کے دوست بھی ایک ہے، تو اس بنا پر مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، مشترکات، اگر ہم مشترکات کے طرف دیکھیں گے، اختلافی باتوں کو نظر انداز کریں گے، اختلافی باتوں کو ختم نہیں کرنا ہے، اختلافی باتوں کو علماء کے درمیان محدود رکھے، محققین کے درمیان محدود رکھے، آپس میں گفتگو کر کے حل کریں گے۔ اما معاشرے میں مشترکات کو جب پیش کریں گے، ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ جس بات کو میں مانتا ہوں یہ بھی مانتا ہے، جس مسئلے کو میں اپنا مسئلہ سمجھتا ہوں یہ بھی اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنا اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ یعنی مسلمان اس مرحلے تک پہنچنے چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کو محاذ کے سپاہیوں کی طرح سمجھے۔ محاذ کے سپاہی ایسے ہوتے ہیں، جب ایک سپاہی کسی مورچے میں مر جائے، دوسرے سپاہی پریشان ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کے مورچے کو بھی سنبھالوں۔ اسی طرح سے ہم عالم کفر کے ساتھ، عالم استکبار کے ساتھ مقابلے میں ہیں، تو ہم ضرورت اس بات کی کہ سب مل کر اسلامی مسائل کے حل کے لیے اقدام کریں، سب مل کر اسلامی مسائل کے حل کے لیے اقدام کریں۔ تو اس کے واحد راہ حل یہی ہے کہ مشترکات کو دیکھے، دشمن واحد کو دیکھے، تو اس وقت سب مل کر کام کریں گے۔ ہم بازار کے، مارکیٹ کے تاجروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے نابودی پر دوسرے خوشی منائے، ہم محاذ کے سپاہیوں کی طرح ہے، اسلام کے سپاہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مولا نے اتحاد کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، بہت سے فرمائشات ہیں، بہت سے اصول اور راہ حل مشکلات کے ان میں موجود ہے، باقی آپ نہج البلاغہ میں مطالعہ کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔